السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، His chosen servants، اللہ کے فرما بردار، چنیدہ، برگزیدہ، فرما بردار بندے. اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلائے اور ہمیں ان کے ساتھ جمع فرمائے، آمین. فہم القرآن بی اسلوب السؤال والجواب، انڈرسٹینڈنگ قرآن اے کوسچن آنسر اپروچ. الحمدللہ آج ہم کر رہے ہیں پارا نمبر 2. یہ سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن سیریز ہے، یعنی دورہ قرآن بائی کوسچن آنسر، کیونکہ ہم ڈیلی 1 پارا کر رہے ہیں انشاءاللہ. پارا 2 دیکھیے. کوسچن 1 اس کی ابتدائی آیات سے متعلق ہے، تحویل قبلہ کسے کہتے ہیں اور یہ کب ہوا؟ تحویل قبلہ کا معنی قبلہ کی تبدیلی، تحویل تبدیلی، تحویل قبلہ قبلہ کی تبدیلی. بخاری کے حوالے سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 ماہ تک، 16 یا 17 منتھ، بیت المقدس کی طرف یا بیت المقدس کی طرف، جو بھی کہیں، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں آپ، 16 یا 17 منتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا. جیسے بقرہ 144 ہے، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ تحویل قبلہ کا حکم ہے. کوسچن نمبر 2، نیکی کیا ہے؟ کیا ہر اچھا کام نیکی ہو سکتا ہے؟ ہر چیریٹی اور رفاہ عامہ کا کام نیکی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی خاطر اور سنت کے مطابق کیا گیا کام نیکی ہے. ناجائز شرم و حیا اور مختلف چیزوں کو نیکی سمجھنا یا اللہ کے احکامات کو چھوڑ دینا، یہ نیکی نہیں ہے. اللہ کی اطاعت، اس کے احکام کی فرما برداری، جدھر وہ کہے ادھر رخ کرنا اور جو حکم وہ دے اس پر عمل کرنا، یہ اصل نیکی، تقوی اور کامل ایمان ہے. رہا مشرق یا مغرب میں سے کسی طرف رخ کرنے کی پابندی، تو اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، اگر وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے نہ ہو. ہاں اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے پھر تو نیکی ہے. اللہ نے نیکی کے پیرامیٹرز سیٹ کر دیے، ان میں سے کچھ ظاہری اعمال اور کچھ باطنی اعمال ہیں، دونوں کی وجہ آوری ضروری ہے. کسی ایک کا چھوڑنا، یعنی یا ظاہری کا یا باطنی کا، نیکی سے محرومی ہے. مثلاً نیک نیتی اور آنکھ کے حیا کے ساتھ پردہ بھی ضروری ہے. اب کوئی یہ کہے کہ جی میرے تو دل میں پردہ ہے اور میری تو آنکھ میں حیا ہے، تو چہرے کے نقاب اور جسم کے پردے کی، برقعے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا جواب سورہ بقرہ آیت 177 ہے، جیسے فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. مطلب یہ کہ ظاہری اعمال اور باطنی اعمال، جو بھی اللہ کے احکام ہیں، دونوں کی بجا آوری ضروری ہے. صرف باطنی یعنی دل میں ہونا، آنکھ میں ہونا کافی نہیں ہے. اسی طرح صرف ظاہری، جسٹ منہ کر لینا، پرفارم کر دینا کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پیرامیٹرز نیکی کے سیٹ کیے ہیں، اس میں دونوں کی بجا آوری ضروری ہے. کوسچن 3 ہے، حلال کے ساتھ طیب کی وضاحت کریں. حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم بقرہ 168 وغیرہ میں دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، حلال چیزیں استعمال کرو، اور حلال میں سے بھی طیب کی تلقین کی گئی ہے. طیب میں خالص، صاف، مقدار، مزاج اور محتاط وغیرہ کا خیال شامل ہے، آپ آرگینک، تھوڑا ستھرا کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو آج کل ہم ریڈی میڈ کے شوقین ہو گئے ہیں، فوڈ پانڈا، ہوم ڈیلیوری، یہ تجیب میں شامل نہیں ہے۔ کوسچن نمبر 4، لیضیع ایمانکم، یہاں ایمان سے کیا مراد ہے؟ یہ آیت ہے بقرہ 143، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تحویل قبلہ سے قبل کئی آدمی پہلے قبلے کے زمانے میں قتل ہو کر فوت ہو چکے تھے۔ ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ ہم ان کے متعلق کیا کہیں، کہ پتہ نہیں اب ان کی نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، یعنی تمہاری پہلی نمازیں اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے نماز کو ایمان فرمایا ہے، ایمان قرار دیا ہے، نماز کو ایمان کہا ہے، مطلب نماز نہیں تو ایمان نہیں۔ کتنا سنگین ہے، یعنی ایک بات سے کتنا واضح پیغام دیا گیا ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوتی ہوں کہ جس نے اپنے ایمان کی کنڈیشن چیک کرنی ہے نا، اپنی نمازوں کا سٹیٹس دیکھ لے، اللہ اکبر، اسی سے پتہ چل جائے گا کتنے ایمان میں ہیں، کتنے پانی میں ہیں کہتے ہیں نا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ نماز کا جو سٹیٹس ہے ایمان کا وہی لیول ہے۔ دیکھ لیں کہ آپ ایمان کے لو لیول پہ ہیں، کیسی نماز پڑھتے ہیں، میڈیم پہ ہیں، یا بر وقت یعنی عین وقت پر خشوع خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام، اقامت الصلاح، تو یہ ایسے سمجھیں کہ ایمان اپنے پیک پہ ہے، فل لیول پہ ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے بڑی خوبصورت مثال ہے۔ کوسچن 5 ہے، ان تارا کا خیرا، قرآن کریم میں لفظ آیا نا خیرا خیرا، کہ ہر جگہ خیر سے مراد بھلائی ہوتی ہے۔ سوال ہے، ان تارا کا خیرا میں خیرا سے کیا مراد ہے؟ اس میں خیرا سے مراد مال ہے۔ یہ بقرہ 180 میں آیا ہے۔ بیسیکلی یوصیکم اللہ، جو سورہ نساء کی آیت 11 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ورثاء کے حصے فرض کیے ہیں۔ یہاں یعنی بقرہ 180، ان تارا کا خیرا، اس میں ان والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت فرض کی جن کا حصہ اللہ نے مقرر نہیں کیا، مثلا کافر یا غلام والدین، اور اقربا میں نانا نانی، دادا دادی وغیرہ۔ لیکن اس وصیت کی جو لمٹ ہے وہ حدیث میں ہے کہ یہ کل مال کے ایک تہائی سے زیادہ جائز نہیں، زیادہ سے زیادہ ٹوٹل مال کے 1/3 کی کر سکتے ہیں۔ کوشچن 6 ہے، وصیت کی اہمیت واضح کریں۔ چونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے اگر وصیت نہ کرنے کی صورت میں کسی کی حق تلفی کا خطرہ ہو تو وصیت میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان آدمی کا حق نہیں جس کے پاس کوئی چیز ہو جس میں اسے وصیت کرنا ہو کہ وہ 2 راتیں اس کے بغیر گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو، یعنی تھوڑے ٹائم کے لیے بھی نہیں رکنا چاہیے اور فوری لکھنا چاہیے۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ اسی طرح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک رات بھی نہ گزری تھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ تو ان تارا کا خیرا، یعنی اگر کوئی مال رکھتا ہے، چھوڑنے والا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں جن کے حصے مقرر نہیں ہوئے وراثت میں، اور اس میں کوئی ضرورت مند ہے یا یہ اس کے لیے کچھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہے، تو فوری وصیت لکھ ڈالے۔ یہ ہے وصیت۔ اسی طرح اور بھی نیکی کے کاموں کی، خیر کے ارادوں کی، جو نیتیں کی ہوئی ہیں، انہیں لکھ ڈالنا چاہیے کہ اچانک موت آ جائے تو امپلیمنٹ کیے جا سکیں۔ کوسچن 7 ہے، روزے کا کفارہ کیا ہے؟ یعنی فرض روزہ نہیں رکھا تو کیا کفارہ ہے؟ بقرہ 184، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ روزے کا کفارہ فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے کفارہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ اپنی استطاعت کے حساب سے کم یا زیادہ، یا اسی طرح اس کا سٹینڈرڈ ہو سکتا ہے، اسی طرح 1 یا 2 وقت کا کھانا یا کھانے کے پیسے ہو سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہر دن کی جگہ نصف سا فدیہ دے، یہ نصف سا یعنی 1 کلو اناج ہے، एक रोज़े की जगह एक किलो अनाज, जैसे गंदुम चावल एक किलो, हर रोज़े के बदले में ये फ़िदिया दे, या एक मिस्कीन को बुला कर खाना खिला दे, यानी ख़ुद अनाज वग़ैरह ग्रॉसरी करे, पकाए और मिस्कीन को खाना खिलाए, या एक टाइम का मुकम्मल मील खाना पहुँचाए, या फिर उसकी जगह जितने बनते हैं अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट योर कैपेसिटी, आप खुद आपका खाना वन टाइम में सिंगल डिश होती है या मल्टीपल डिशेज होती हैं, या इसी तरह वो 500 का होता है या 5000 का होता है, ये है कैपेसिटी इस्तेतात। इसके हिसाब से कच्चा पक्का पैसे किसी भी सूरत में फॉर्म में दे सकते हैं। क्वेश्चन 8 है, कुरान करीम रमज़ान में नाजिल हुआ या 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ? बकरा 185, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, رمضان کے مہینے لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول شروع ہوا, پھر 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا اور لوہے محفوظ سے آسمان دنیا تک اسی رات میں مکمل نازل ہوا, یعنی جو ہے نا کہ رمضان میں نازل ہوا تو مکمل رمضان لیلۃ القدر میں لوہے محفوظ سے آسمان دنیا تک, پھر اسی طرح رمضان لیلۃ القدر سے زمین پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا, مکمل ہوا۔ کوسچن 9 ہے, الصلاۃ الوسطی, اس سے کیا مراد ہے؟ یہ آیت ہے بقرہ 238, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اس سے مراد نماز عصر ہے, درمیانی نماز۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں درمیانی نماز عصر ہے کہ دن اور رات کے درمیان میں ہے, اور اس کی پابندی پر زیادہ زور دیا, اور طلاق کے احکامات کے فوراً بعد اس دوران میں نماز کا ذکر فرما دیا کہ دنیا کے معاملات میں غرق ہو کر عبادت کو نہ بھول جاؤ۔ عصر کی پابندی کا حکم اس لیے زیادہ ہے کہ اس وقت دنیا کا شغل زیادہ ہوتا ہے۔ کوسچن 10 ہے, بیوہ کی عدت کیا ہے؟ اس کا جواب بقرہ 234 میں ہے, 4 شہر و 10 دن, خاوند کی وفات کی یہ عدت یعنی 4 ماہ 10 دن تمام بیوہ عورتوں کے لیے برابر ہے, خواہ شوہر کے ساتھ ریلیشن ہوا ہو یا اس سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہو, اسی طرح خواہ وہ جوان ہوں یا بوڑھی, پیریڈز آتے ہوں یا نہیں, کیونکہ آپ نے قمری حساب سے مہینے اور دن پورے کرنے ہیں جو کہ 4 شہر و 10 دن 4 منتھ اینڈ 10 ڈیز ہیں۔ آیت کے الفاظ میں سب بیویاں شامل ہیں۔ بروا بنت واشق رضی اللہ عنہا کے خامد صحبت یعنی انٹرکورس سے پہلے ہی فوت ہو گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ اسے پورا مہر ملے گا, اسے عدت گزارنی ہوگی اور اسے میراث میں سے بھی حصہ ملے گا۔ البتہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے, یعنی پریگننٹ کی عدت ڈیلیوری ہے, پھر وہ خواہ 1 مہینے بعد بچہ پیدا ہو جائے یا جتنے عرصے بعد بھی, حاملہ بیوہ کی عدت بچے کی پیدائش ہے, ڈیلیوری ٹائم ہے۔ کوسچن نمبر 11 ہے, الحج اشہر معلومات, اس سے مراد کون سے مہینے ہیں؟ بقرہ 197, الحج اشہر معلومات, اس سے مراد حج کے مہینے ہیں۔ عمرہ سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے, مگر حج مقررہ مہینوں میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا, حج کے مہینے جو اللہ نے ذکر فرمائے ہیں شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ ہیں, یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا, ان سے مراد شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں, یہ ایک ہی بات ہے۔ کوسچن 12 ہے, ادائیگی کے طریقے کے لحاظ سے حج کی کتنی اقسام ہیں؟ حج کی 3 اقسام ہیں۔ تھوڑا تفصیل میں جائیں تو حج افراد اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے, صرف حج کیا جاتا ہے نا, اکیلا حج کر سکتے ہیں جس میں عمرہ وغیرہ نہیں ہوتا, مفرد سے افراد اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے, عازم حج اس میں عمرہ نہیں کرتا بلکہ وہ صرف حج ہی کر سکتا ہے۔ احرام باندھنے سے حج کے اختتام تک عازم حج کو مسلسل احرام کی شرائط کی پابندی کرنا پڑتی ہے, اس میں قربانی نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے حج قیران, قیران حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھ کر دونوں کے ارکان کو ادا کرنے کا نام قیران ہے, یعنی 2 ملی ہوئی چیزیں, حج بھی عمرہ بھی دونوں ساتھ ہوتے ہیں۔ درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہوتا، احرام نہیں کھولا جاتا۔ عازم حج مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ کرتا ہے، پھر اسی احرام میں اسے حج ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس دوران احرام میلا یا ناپاک ہونے کی صورت میں تبدیل تو ہو سکتا ہے، مگر جملہ پابندیاں برقرار رہیں گی۔ یعنی اگر میلا ہو گیا دھو بھی سکتا ہے، یا اسی طرح دوسرا ہے تو وہ بھی پہن سکتا ہے، لیکن وہ اس میں حلال نہیں ہو سکتا، حالت احرام میں رہے گا جب تک عمرہ کے بعد حج بھی ادا نہ ہو جائے۔ اس میں قربانی ہے، کیونکہ ایک ٹکٹ میں دو مزے ہو رہے ہیں، ایک احرام اور ایک سفر کے ساتھ عمرہ بھی اور حج بھی۔ تیسرا ہے حج تمتع، متاع، فائدہ اٹھانا، تمتع، اس میں بھی قربانی ہے۔ یہ وہ طریقہ حج ہے جس میں حج اور عمرہ کو ساتھ ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اور اس میں مکہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد عازم حج احرام کی حالت سے باہر آ سکتا ہے۔ اس طرح اس پر 8 ذی الحجہ یعنی حج کے ارادے سے احرام باندھنے تک احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلاً آپ گئے ابھی 8 ذی الحجہ یعنی حج شروع ہونے سے پہلے، بہت وقت ہے، اپنی ٹکٹ کے حساب سے ہفتہ دو ہفتے پہلے چلے گئے تو جا کے عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے، اور پھر جب حج کے ڈیز شروع ہوں گے تو پھر دوبارہ سے احرام باندھیں گے۔ یہ درمیان میں جو بریک، گیپ اور فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کو تمتع کہتے ہیں۔ اس میں بھی ایک ٹکٹ میں دو مزے ہیں، اس لیے اس میں بھی قربانی ہے، جس طرح حج قران میں قربانی ہے، حج تمتع یا قران کی قربانی ہے، جسے اصطلاحاً ہدی کہا جاتا ہے۔ یہ الگ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ ہدی کسے کہتے ہیں یا ہدی کسے کہتے ہیں، تو یہ دوران حج قربانی کا جانور ہے۔ حج تمتع یا قران کرنے والے شخص پر ہدی کی استطاعت کی صورت میں ہدی ذبح کرنا واجب ہے، مگر استطاعت نہ ہو تو پھر روزے رکھے، جیسے فرمان باری تعالیٰ ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔
تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھانا چاہے، یعنی حج تمتع، وہ قربانی کرے جو اسے میسر ہو، اور اگر میسر نہ آئے تو 3 روزے تو ایام حج میں رکھے، اور 7 گھر واپس پہنچ کر، یہ کل 10 روزے ہوئے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام مکہ کے باشندے نہ ہوں، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور گوشت کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، تو گوشت میں سے کچھ حصہ فقراء حرم اور حرم کے مساکین میں تقسیم کیا جائے، پھر اس میں سے کچھ کھانے اور تحفہ دینے کے لیے حرم سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں۔ کوسچن 13 ہے، عورت کا اعتکاف مسجد میں یا گھر میں؟ قرآن کی واضح آیت ہے بقرہ 187، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ فِي الْمَسَاجِدِ اس لفظ سے معلوم ہوا کہ اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، مسجد میں ہوتا ہے، عورت ہو یا مرد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں، یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ کوسچن 14 ہے، الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس سے کیا مراد ہے؟ بقرہ 187 میں یہ آیا، الخیط الابیض، فجر کے سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے۔ اس سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے کو سمجھنے میں بعض صحابہ کو بھی غلط فہمی ہو گئی تھی، جیسے آتا ہے کہ ایک صحابی نے سرہانے کے نیچے، پلو کے نیچے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا رکھ لیا کہ جب یہ نظر آنا شروع ہوگا، یعنی مجھے ڈفرنس پتہ چلے گا، اتنی روشنی ہو جائے گی کہ کون سا سفید ہے کون سا سیاہ ہے، تو شاید وہ ٹائم مراد ہو، اور اس کے واضح ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد رات کی سیاہی، یعنی الخیط الاسود جو ہے نا رات کی سیاہی ہے، اور الخیط الابیض صبح کی سفیدی، یعنی دن کی روشنی واضح ہونا ہے۔ کوسچن 15 ہے، افطار کا وقت بتائیں، کیونکہ لفظ کیا آیا ہے، الى اللیل، اتم الصیام الى اللیل۔ تو سوال ہے، افطار کا وقت بتائیں رات تک ہے یا مغرب تک، غروب تک؟ بقرہ 187، ثم اتم الصیام الى اللیل، پھر روزے کو رات تک مکمل کرو، پورا کرو۔ الى اللیل ہے، رات تک ہے، یعنی رات شروع ہو رہی ہے، جو یہ سورج کا غروب ہونا ہے۔ ویسے بھی دن اور رات کہیں تو سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، تو رات تک کی بات آئی ہے، رات گزرنے کے بعد کی تو بات نہیں آئی۔ پھر اس کا فیصلہ حدیث کرتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ دیر سے افطار کرتے ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی، اذان مغرب شروع ہوتے ہی یہ جو وقت ہے، یہ افطار شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ بہت دیر کر کے بالکل اندھیرا کہ رات ہو جائے، اس آیت کے خلاف ہے، سلف کے فہم کے بھی خلاف ہے۔ کوسچن 16، ایام معدودات سے کیا مراد ہے؟ بقرہ 203 میں یہ ذکر آیا، وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ایام معدودات، ایام تشریق، یعنی 11, 12, 13 ذوالحجہ ہیں۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ کوسچن 17 ہے، مدت رضاعت، یعنی بچے کو فیڈ کرانے کی، دودھ پلانے کی کتنی مدت ہے، شرعی لحاظ سے دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟ بقرہ 233 آیت ہے،
والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين۔
تو رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت، میکسیمم 2 years، 2 سال ہے، کیونکہ حولین کاملین، 2 مکمل سال، یہ فکس آیا ہے۔ لہٰذا اس 2 سال کی عمر کے بعد اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو حرمت رضاعت بھی ثابت نہیں ہوتی، اور یہ بچے کی رضاعت کی مدت سے اوور ہے، قرآن آیت کے خلاف ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوگی جو چیسٹ سے، پستان سے پینے کے زمانے میں، زمانہ کیا ہے، حولین کاملین، انتڑیوں کو پھاڑے، یعنی گروتھ اس پہ ہوتی ہے، اور دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو، اور یہ حولین کاملین ہے۔ اس کے علاوہ بھی مدت رضاعت کے تعین کے حوالے سے قرآن کریم کے کئی اور مقامات ہیں، تفصیل ان پر جب وہ مقام آیت پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس بارے میں۔ کوسچن 18 ہے، ایسی منکوحہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی، یعنی وہ عورت جس کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اس کو مہر ملے گا یا نہیں؟ اچھا، یاد رہے رخصتی سے مراد وہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن قائم ہونا، یہ مراد ہے۔ اس کا جواب بقرہ 237 میں ہے، فرمایا،
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى۔
مہر مقرر کیا جا چکا ہو اور شوہر نے ہاتھ لگانے یعنی انٹر کورس کرنے سے پہلے طلاق دے دی، تو اس صورت میں عورت نصف مہر کی حقدار ہوگی، جو حق مہر مقرر ہوا تھا نا اس کا ہاف۔ ہاں اگر وہ عورت خود معاف کر دے کہ نہیں آگے زندگی نبھا تو ہو نہیں سکا، اس کی مجھے ضرورت نہیں، تو یہ پھر الگ بات ہے۔ یا پھر خاوند جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی جو مالک ہو چکا ہے، وہ معاف کر دے، یعنی پورا ہی دے دے، کیونکہ حق دار تو ہاف کی ہے لیکن وہ پورا دے دے، یا دیا ہوا ہے تو واپس نہ لے، اپنی خوشی سے پورا مہر دے دے، جیسے فرمایا
وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى۔
یہ شوہر کو ترغیب ہے کہ پورا مہر دے دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ہاں اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور نکاح کے بعد طلاق کی نوبت آ گئی، تو پھر وہ جو عرف عام میں عمومی رائج ہوتا ہے مہر، یا ایک ایوریج ہوتی ہے، کوئی بھی مناسب فکس تعین کی جا سکتی ہے، وہی شمار ہوگا۔ کوسچن 19 ہے، ایلا کسے کہتے ہیں؟ ایلا، اس کا ذکر بقرہ 226 میں آیا، آیت 226، فرمایا،
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أشهر۔
اچھا، ایلا کہتے کسے ہیں؟ ایلا کے معنی ہے مرد قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کرے گا، فزیکل نہیں ہوگا، پھر اگر یہ قسم 4 ماہ یا اس سے کم مدت کے لیے کھائی ہو تو اسے اپنی قسم پوری کرنے کا اختیار ہے۔ اگر وہ مدت پوری کر کے اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، اور اگر اس مدت سے پہلے ہی تعلق قائم کر لے تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ قسم کا کفارہ آگے سورہ مائدہ میں پڑھیں گے یا خود یاد کر لیں، اتنا تو ہونا چاہیے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی بیویوں سے ایک ماہ کے لیے قریب نہ جانے کی قسم کھائی تھی، یہ ایک ماہ کا ایلہ کیا تھا، مدت پوری کر کے آپ نے ان سے تعلق قائم فرما لیا، یہ بخاری کا حوالہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کفارہ ادا نہیں کیا کیونکہ بنتا نہیں تھا۔ جاہلیت میں نکاح کرنے کے بعد بعض لوگ لمبی مدت تک بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیتے، یا مدت کی تعین کیے بغیر ہمیشہ کے لیے قسم اٹھا لیتے، وہ بیوی بیچاری لٹکتی رہتی نہ خامد والی نہ خامد کے بغیر کہ کہیں اور نکاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس ظلم کا خاتمہ فرمایا، اب اگر کوئی چار ماہ سے زائد مدت کے لیے یا مدت مقرر کیے بغیر قسم اٹھائے تو ایسے شخص کے لیے اس آیت میں چار ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی ہے، یا تو اس مدت کے پورا ہوتے ہی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے یا پھر سیدھی سیدھی طلاق دے دے۔ اگر مدت سے پہلے ہی یعنی جتنے عرصے کی قسم اٹھائی تھی، ہونا چار ماہ سے کم چاہیے یا چار ماہ تک چاہیے، اس سے پہلے تعلق قائم کرے گا تو کفارہ دینا ہوگا، اور اگر وہ دونوں میں سے کوئی بھی نہ کرے یعنی لمبا عرصہ جا رہی ہے تو حاکم وقت پھر جو جج ہے کورٹ ہے اسے مجبور کرے گا کہ دونوں میں سے ایک اختیار کرے۔ صرف چار ماہ گزرنے سے خود بخود طلاق نہیں ہوگی، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ خاوند نے طلاق دی نہیں ہے لیکن اس طرح قسم اٹھائی ہے، تو اس کا جو گناہ ہے وہ مرد پہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ازدواجی زندگی میں اکثر پیش آتی رہتی ہیں لیکن لوگوں کو علم نہیں ہے۔ کوشچن 20 ہے، ہلال کسے کہتے ہیں؟ ہلال، حلال نہیں، ہلال، ہا کا بھی فرق ہے اور پھر ہا کے نیچے زیر ہے۔ بقرہ 189 میں اس کا ذکر ہے، یسألونک عن الأهلة، الأهلة یہ ہلال کی جمع ہے، پہلی اور دوسری رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، پھر اسے قمر کہتے ہیں، اور چودھویں کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے، وہ ہے نا طلع البدر علینا۔ کوشچن 21 ہے، عمرہ، حج کے ارکان، واجبات اور سنتیں کیا ہیں؟ حج کے چار ارکان، سات واجبات اور باقی تمام سنتیں ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو ارکان ہیں وہ ایک تو احرام یعنی حج اور عمرے کی نیت، اور اس کی دلیل انما الاعمال بالنیات، اور اسی طرح حج کا دوسرا رکن میدان عرفات میں وقوف یعنی ٹھہرنا، اس کی دلیل حج عرفہ میں وقوف کا نام ہے، اور حج کا تیسرا رکن طواف زیارت، اسی کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور وہ بیت العتیق اس کا طواف کریں۔ حج 29، حج کا چوتھا رکن سعی کرنا، سعی کس کو کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح میں حج عمرہ کے دوران صفا مروہ کے سات چکر لگانا دوڑنا، یہ اس کا اہم رکن ہے، چوتھا رکن سعی کرنا، اور اس کی دلیل تم سعی کرو کیونکہ اللہ نے تم پر سعی کو فرض قرار دیا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح حج افراد کے جو واجبات ہیں ان کی تعداد سات ہے۔ ابھی حج کی اقسام آپ نے پڑھی ہیں، افراد جو اکیلا حج کیا جاتا ہے جس کے ساتھ عمرہ نہیں ہوتا، تو حج افراد کے واجبات سات ہیں۔ نمبر 1، حج کے لیے معتبر میقات سے احرام باندھنا یعنی مقررہ مخصوص جگہوں سے احرام کی چادریں زیب تن کرنا۔ نمبر 2، دن میں وقوف عرفہ کرنے والے کے لیے غروب آفتاب تک میدان عرفہ میں ٹھہرنا۔ نمبر 3، حجاج کو پانی پلانے اور بوڑھے خواتین حجاج کا خیال رکھنے والوں کے علاوہ دیگر لوگوں کا ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا۔ نمبر 4، حجاج کو پانی پلانے اور بوڑھے خواتین حجاج کا خیال رکھنے والوں کے علاوہ دیگر لوگ اگر مزدلفہ میں رات کے ابتدائی نصف حصہ میں آ جائیں تو آدھی رات کے بعد تک مزدلفہ میں قیام کریں۔ کچھ اہل علم نے مزدلفہ میں رات گزارنے کو رکن قرار دیا ہے، اس صورت میں 10 تاریخ کی رات مزدلفہ میں گزارے بغیر حج نہیں ہوگا۔ نمبر 5، ترتیب سے کنکریاں مارنا۔ نمبر 6، بال منڈوانا یا کتروانا۔ نمبر 7، طواف وداع کرنا۔ اور اگر حاجی حج تمتع کر رہا ہو یعنی جس میں درمیان میں بریک ہوتی ہے، یا حج قران کر رہا ہو یعنی حج عمرہ اکٹھے ہوتے ہیں مگر بریک نہیں ہوتی، تو اس کے ذمے حج کی قربانی بھی واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ قربانی کرے جو اسے میسر آ سکے، اور قربانی نہ ہو تو روزے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی حج کے اذکار، اقوال، افعال ہیں، جیسے طواف قدوم، 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات منیٰ میں گزارنا، اسی طرح استقباع یعنی احرام میں دائیں کندھے کو کھلا رکھنا، رمل کرنا، رمل کسے کہتے ہیں، طواف کے پہلے 3 چکروں میں تیز اور باقی 4 چکروں میں عام رفتار سے چلنا مردوں کے لیے، تو یہ رمل کرنا، اسی طرح حجر اسود کو بوسہ دینا اور صفہ مروہ پہاڑی پر چڑھنا، یہ سب سنت ہیں۔ عمرہ کے ارکان 3 ہیں: احرام مرد کے لیے نیت کے ساتھ لباس اور عورت کے لیے نیت، طواف اور سعی۔ عمرہ کے واجبات: بال منڈوانا یا کتروانا، اور میقات سے احرام کی چادریں زیب تن کرنا ہے۔ رکن واجب اور سنت میں جو فرق ہے وہ یہ کہ رکن کے بغیر حج صحیح ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ واجب کے چھوڑ دینے سے حج تو صحیح ہوگا لیکن ایسے شخص کو دم دینا پڑے گا، یعنی جانور قربان کرنا، جبکہ سنت پر عمل چھوٹ جائے تو ثواب میں کمی ہو سکتی ہے، مگر کوئی کفارہ فدیہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پریکٹیکل چیزیں تو معلم کے ساتھ اور اسی طرح ٹرینر کے ساتھ حج ادا کر کے ہی سمجھ آتی ہیں، لیکن ابتدائی معلومات خاص طور پر یہاں صورت میں جب آپ یہ آیات پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہونی چاہیے، اور جب اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، تو پھر کلیئر ہو جاتی ہیں انشاءاللہ، واللہ الموفق۔ کوشچن 22 ہے، بقرہ 143 آیت ہے: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو۔ تو سوال یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کا امتوں پر، سب لوگوں پر شہادت کیسے دے گی، حالانکہ یہ آخر میں آئی، تو پہلے والوں کی گواہی کیسے دے سکتی ہے؟ اس سے 3 طرح کی شہادت یعنی گواہی مراد ہے۔ پہلی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کے ذریعے آپ کو بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے کہ انہوں نے صحابہ تک پیغام پہنچایا، پیغام حق پہنچا دیا، صحابہ تابعین پر اور اسی طرح امت کا ہر طبقہ آنے والوں پر یہ شہادت دے گا، جیسے سورہ مائدہ 117 ہے: وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اور دوسری شہادت امت مسلمہ اللہ کی کتاب کے خبر دینے کی بنا پر پہلی امتوں پر گواہی دے گی، ایک گواہی اپنی زندگی کی گواہی، دوسری گواہی قرآن کے مطابق سابقہ کی جو خبر قرآن میں آئی اس کی بنیاد پر گواہی، قرآن میں بتایا گیا کہ ان کے انبیاء نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی، قوم کا کیا ریئیکشن تھا، پھر کیا انجام ہوا۔ بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی تو اللہ فرمائے گا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا، وہ عرض کریں گے ہاں اے میرے رب، پھر ان کی امت کو فرمائے گا کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا، وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، مکر جائیں گے۔ اللہ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تمہاری شہادت کون دے گا، وہ عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، پھر ہم شہادت دیں گے یقیناً انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور یہی اللہ کا فرمان ہے لتکونوا شہداء علی الناس، یہ بخاری احادیث الانبیاء کا حوالہ ہے۔ اور تیسری شہادت دنیا ہی میں مسلمانوں کی کسی کے حق میں نیک یا بد ہونے کی شہادت، جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے لیے جنت اور دوسرے کے لیے جہنم واجب ہونے کا اعلان فرمایا۔ بخاری کتاب الجنائز میں ہے آپ نے فرمایا تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو تو امت مسلمہ بعد والوں پر اور پہلے والوں پر ان وجوہات کی بنا پر گواہی دے گی۔ کوشچن 23 ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کھانے کا کیا حکم ہے؟ چونکہ اس بارے میں آیا بقرہ 173، اور اس کے علاوہ بھی مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے حلال کھانا بھی غیر اللہ کے نام پر دیا جائے تو حرام کر دیا، فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، تو یہ واضح حرام ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے اوفی بنذرک تو اس پر اس کی بنیاد پر یہ لازم ہے کہ اللہ کے نام کی حلال چیز اگر کسی ایسی جگہ تقسیم کی جائے یا قربان کی جائے جو خیر اللہ سے منسوب ہوں تو وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح حلال چیز اللہ کے نام پر ایسے دنوں میں دی جائے جو مشرق اور بدعتیوں کے ایام ہیں، اس بنا پر بھی وہ حرام ہو جائے گی۔ اور پھر اوفی بنظر حدیث اور من تشبہ بقوم فہو منہم، ان کے ساتھ اگر اس آیت کو دیکھیں تو اللہ کے نام پر ہو اور ایسے دنوں میں ہو جو غیر اللہ کے نہ ہوں اور ایسی جگہ ہو جو غیر اللہ سے منسوب نہ ہو، کئی شرائط ایڈ ہو جاتی ہیں۔ تو اس بنا پر غیر اللہ کے نام اور نسبت سے اور دنوں سے چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، حلال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ کوسچن 24 ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، بقرہ 179۔ تو قصاص یعنی کسی کے بدلے میں کسی کو قتل کرنا، یہ کیسے زندگی ہے؟ اصل میں ایک مجرم یا قاتل کا قتل یہ انسانیت کو، دوسروں کو بچانا ہے جرائم سے بھی اور مزید قتل سے بھی، اور اس بنا پر یہ حقیقی اور مجموعی زندگی ہے۔ کوسچن 25 ہے، بقرہ 198 آیت، فَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ مشعر حرام سے کیا مراد ہے؟ مشعر حرام ایک پہاڑ ہے، اس کے پاس سے مراد مزدلفہ ہے، اور حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے مشعر حرام الحرام کہہ دیا گیا۔ عرفات سے واپس آ کر حاجی یہاں رات بسر کرتے ہیں اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے قریب تک ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے منا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ کوسچن 26 ہے، کیا تیسری طلاق کے بعد عورت اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہے؟ بقرہ 230 میں ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْد، پھر اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے، لیکن یہ ہیلے کے طور پر نہیں ہوگا۔ جس طرح ہمارے ہاں حلالہ کیا جاتا ہے، یہ ایک ہیلا ہوتا ہے کہ بائی پلاننگ کہیں نکاح کروائیں تاکہ وہ پہلے کے لیے حلال ہو، تو یہ حلالہ نہیں ہیلا ہے، ہیلا کہلاتا ہے جو کہ حرام ہے، کیونکہ ایسا نکاح کرنے اور کروانے والے پر احادیث میں لعنت آئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ نسائی کا حوالہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ، رینٹڈ بل فرمایا ہے، 30 مستعار کرائے پر لیا ہوا جانور، اللہ اکبر، یہ موجب لعنت ہے۔ کوسچن 27 ہے، بقرہ آیت 217 کے حوالے سے، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ یہاں فتنہ سے مراد کیا ہے؟ فتنہ کا اصل معنی آزمائش میں ڈالنا ہے۔ مفسرین نے اس کا معنی شرک کیا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ کوسچن 28 ہے، حیض و نفاس کی مدت میں بیوی سے انٹرکورس یعنی ہم بستری، مباشرت، فزیکل تعلق، کیا یہ جائز ہے؟ اس کا کفارہ، اس کی ڈیٹیل۔ حیض و نفاس میں بیوی کے ساتھ انٹرکورس حرام ہے، بقرہ 222 یعنی 222، 222، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو، حالت حیض اور نفاس میں بیوی سے جنسی تعلق شرعی لحاظ سے بھی اور طبی لحاظ سے بھی ممنوع ہے، اور گناہ کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں کا باعث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہود میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو نہ وہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے اور نہ گھر میں ان کے ساتھ اکٹھے رہتے، تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بستری یعنی انٹرکورس، جمع، اس کے علاوہ سب کچھ کرو، یعنی سو، بیٹھ، کھا سکتے ہیں مگر یہ نہیں، فزیکل ریلیشن، جنسی تعلق نہیں۔ احادیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ اس حالت میں خاوند کے لیے عورت کے ساتھ لیٹنا، سونا، بوسہ وغیرہ، یہ سب جائز ہے سوائے انٹرکورس کے۔ عورت اس حالت میں گھر میں رہ کر کھانا پکانا، دودھ پلانا، ہر کام کر سکتی ہے سوائے عمرہ یا مسجد میں جانے، نماز، روزہ اور خاوند کے ساتھ جنسی تعلق کے، اگر یہ قائم ہو جائے۔ تو ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جائے وہ ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ اچھا اب یہاں اگر تو ہم دیکھیں نا، یہ دینار کرنسی جیسے کویتی دینار ہے، یہ تو تقریباً پاکستانی 1500 بنتے ہیں، یا کرنسی اپ ڈیٹ ہو تو علاوہ ہے۔ لیکن اہل علم ایک اور ایشو کی طرف توجہ دلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دینار وہی کاؤنٹ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کا سکہ تھا۔ درہم چاندی کے سکے کو اور دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ لاکھوں میں بنتے ہیں، کیونکہ جو سونے کا سکہ ہے ایک دینار کے برابر، دینار کے وزن کا سونے کا سکہ ہے، یہ تقریباً 4.5 ماشے ہے، یعنی 4 سے 5 گرام۔ مارکیٹ میں جو سونے کی قیمت ہے اس کے حساب سے اگر اب موجودہ دیکھیں تو 4.5 ماشے گولڈ جو ایک دینار کے برابر ہے موجودہ تقریباً 2.25 لاکھ بنتے ہیں۔ تو اس کا کفارہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ دینا، کیونکہ نصف دینار یا ایک دینار آیا ہے، تقریباً اتنا بنتا ہے، تو اس لحاظ سے اور سنگین ہو جاتا ہے۔ اچھا کوسچن 29 ہے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جس طرح چاہو ہرس یعنی کھیتی سے آؤ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کیا اینل سیکس اس میں شامل ہے؟ انٹر کورس صرف سامنے کی شرمگاہ میں ہے، بیوی کا یہی حصہ ہی ہرس ہے، جبکہ پچھلا حصہ شرمگاہ موزی اے ہرس نہیں ہے بلکہ فرس ہے، یعنی پخانے کی جگہ، کھیتی کی جگہ نہیں ہے۔ حدیث میں بھی دبر میں جانا حرام قرار دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو عورت کے پاس اس کی دبر میں آئے۔ دبر پچھلی شرمگاہ اور قبل سامنے کی شرمگاہ کو کہتے ہیں، تو اینل سیکس حرام ہے۔ کسی سے ہو گیا توبہ کرے، معافی مانگے اور نیک اعمال بجا لائے۔ کوسچن 30 ہے، روزہ افطار کرنے کے بعد زوجین کا جنسی تعلق جائز ہے؟ بقرہ 187، احل لکم لیلۃ الصیام الرافث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی رات اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، جائز ہے۔ کوسچن 31 ہے، کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو برہنہ دیکھ سکتے ہیں؟ بقرہ 187، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ زوجین یعنی ہسبینڈ وائف سے متعلق ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہسبینڈ وائف کا آپس میں کوئی پردہ نہیں۔ جو بعض لوگوں کا کہنا ہے نا کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، بے لباس یا شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یہ لباس کے منافی ہے۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیتے جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا، جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے، جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو یہ منسوب کیا جاتا ہے نا کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ نہیں دیکھی، یہ ثابت ہی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کوسچن 32 ہے، کیا میاں بیوی میں سے ایک کے فوت ہو جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ فوتگی ایک ایسی جدائی ہے کہ جس سے علیحدگی تو ہو جاتی ہے، اسی بنا پر بیوی خاوند کی وفات کے بعد کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس کے ورثے سے محروم نہیں، اور نہ ہی میت خامد یا میت بیوی کا چہرہ دیکھنا یا غسل دینا منع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی میراث میں بھی حق رکھتے ہیں، حصہ پاتے ہیں، خامد کے پوت ہونے کے بعد بیوی اسے دیکھ سکتی ہے، اسی طرح بیوی خامد کو دیکھ سکتی ہے، وہ اس کے لیے غیر محرم نہیں ہوگا، اور خامد یا بیوی کے پوت ہونے کی صورت میں ہر ایک دوسرے کو غسل بھی دے سکتا ہے۔ دیکھیں یہ جو احکامات ہیں وہ تو پھر زندہ کے ہیں نا، ایک شخص فوت ہو گیا تو اس سے یعنی طلاق خامخواہ دے دینا یہ شریعت میں نہیں آیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اگر ہمیں پہلے علم ہو جاتا جو بعد میں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیویاں ہی غسل دیتیں۔ ابو داؤد کے حوالے سے ثابت شدہ بات ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں لوگ تو کہتے ہیں کہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، انہوں نے اپنی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ وہ خود انہیں غسل دیں، تو انہوں نے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غسل دیا تھا، اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی ام عبداللہ نے غسل دیا تھا۔ اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو وفات کے بعد غسل دیا تھا۔ اس پر صحابہ کا اجماع ہے، اور یہ بقرہ 187 ہن لباس لکم انتم لباس النہن میں شامل ہے۔ ادعیہ کا ٹائم ہوا، ڈسکشن کلاس میں اس پارہ کی مناسبت سے سلیکٹڈ دعاؤں کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے، اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے اور علم میں اضافہ فرمائے، عمل کی توفیق دے، دعاؤں کو قبول کرے۔ آمین یا رب العالمین.